مغرب میں پروان چڑھنے والی خود نوجوان نسل کی طرف سے سوال ہے اسلام پر، جسے سمجھنے اور اس کا جواب مہیا کرنے کی نہ صرف اشد ضرورت ہے بلکہ ہمارا دینی فریضہ ہے. وہ سوال سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم گوشہ ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے چند مبارک الفاظ تلاوت کیے جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایمان والو اور اے نسل بنی آدم، تم سب کے لیے اللہ کے اس برگزیدہ اور مقرب و محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اور ان کی سیرت طیبہ میں ایک شاندار نمونہ حیات موجود ہے، قابل تقلید نمونہ عمل ہے اور قیامت تک کے لیے لائق اطاعت نمونہ زندگی. یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے مغربی ذہن مادی ذہن اور اسلام کی حقیقتوں اور معرفتوں کو پورے طور پر نہ سمجھنے والا ذہن یہ سوچتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے. خاص طور پہ آج کا وہ ذہن جو کسی حقیقت کو اعتقادی سطح پر نہیں بلکہ عقلی سطح پر قبول کرنے اور ماننے کا عادی ہو گیا ہے، نظریاتی سطح پر نہیں بلکہ نظری اور تجربی بنیادوں پر قبول کرنے کا عادی ہے. دور حاضر میں کچھ ایکولوجیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایکالوجی پر عصر حاضر میں زور دیا جا رہا ہے، ایکولوجیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، انوائرمنٹل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کلچرل اور سیولائزیشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ان ڈیولپمنٹس نے، ترقیوں نے، تغیرات نے آج کے انسان کا بالعموم اور نوجوان نسل کا بالخصوص طرز فکر بدل دیا ہے، سوچ کا انداز بدل دیا ہے. آج کی نوجوان نسل ان ایکولوجیکل چینجز کی وجہ سے بات کو سینٹیمنٹل طریقے سے قبول نہیں کر رہی، وہ ایکسپریمنٹل طریقے سے قبول کرنا چاہتی، جذباتی طور پر وہ بات کو نہیں قبول کرتی، وہ تجرباتی طور پر قبول کرتی. اسے اگر حکمن کہہ دیا جائے کہ یہ قرآن میں آیا ہے تو آج کی نوجوان نسل، مسلم نوجوان نسل ادباً خاموش تو ہو جائے گی مگر اس کا ذہن اور دل مسلمان نہیں ہوگا، پر ایک سوال گردش کرتا رہے گا کہ آخر ایسا کیوں ہے. یہ ایکولوجیکل چینجز نے، سائیکولوجیکل چینجز نے، کلچرل اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نے، سائنسی ثقافتی علمی اور فنی ترقی نے انسان کے فکر میں، عمل میں، سوچ میں اور اس کے طرز حیات میں ایک تبدیلی کر رہا ہے اور آپ اس تبدیلی کو روک نہیں سکتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، والدین بھی سمجھیں، اساتذہ بھی سمجھیں، علماء بھی سمجھیں، مبلغ بھی سمجھیں اور مسلمان معاشرے کے عام افراد بھی سمجھیں. یہ تبدیلی خطرناک رفتار کے ساتھ آگے آ رہی ہے، آپ اس کو سختی سے جبر سے، فتوے کے زور سے، حکم کے زور سے روک نہیں سکتے، منع کر کے بھی نہیں روک سکتے، بلکہ اس کا علاج کیا ہے کہ جو معاشرے میں، سماج میں، علم میں، فکر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ ان تبدیلیوں کو سمجھ کر اسلام کی انٹرپریٹیشن، ری انٹرپریٹیشن، سائنٹیفک پریزنٹیشن، لاجیکل پریزنٹیشن، اسلام کی کلچرل پریزنٹیشن، پریکٹیکل پریزنٹیشن، پرگمیٹک پریزنٹیشن، اکیڈیمک پریزنٹیشن، اس کے کریٹیکل ایسپیکٹ، سائنٹیفک ایسپیکٹ، آبجیکٹو ایسپیکٹ، ان کو اجاگر کریں اور دلائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، منطق کے ساتھ، سائنسی استدلال کے ساتھ، اور ایک نظام فکر اور دلیل کے تحت اسلام کے حقائق کو ثابت کرتے چلے جائیں. اس طرح آنے والی تبدیلی اس ذہنوں میں اسلام کے موافق ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ اس عمل پر زور نہیں دیں گے تو تبدیلی اسلام کے مخالف چلی جائے گی، اور ہم اگلے وقتوں میں اپنی نسلوں کو ہاتھوں سے کھو بیٹھیں گے. اور اس کی دعوت جگہ جگہ قرآن مجید نے دی ہے. فرمایا ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور گردش لیل و نہار، رات اور دن کی گردش میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، مگر یہ کن کی سمجھ میں آئیں گی؟ جو عقل والے ہیں. تو اسلام نے تعقل کو، عقل کے دروازوں کو کھولا ہے، بند نہیں کیا. ہم بند کرنا چاہتے ہیں. اسلام نے فکر کے دروازوں کو، انٹلیکچوئل دروازے کو کھولا ہے. تو رب کائنات نے پہلے عقل کی، ہمیں عقل کے دروازے پر دستک دینے کے لیے کہا ہے، تاکہ عقل میں اسلام کی حقیقتوں اور وجود باری تعالیٰ اور دین اسلام کی معرفتوں کی کچھ روشنی آئے، کچھ چنگاریاں، کچھ شعائیں آئیں. وہ چنگاری، وہ شعا، وہ روشنی عقل کے دروازے سے انسان کے فکر میں، علم میں، تصور میں داخل ہو جائے تو پھر جا کر ذکر کی شمع جلے گی. عقل کے راستے سے اسلام کی روشنی پہلے داخل کرنا ہوگی، اس لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بعثت کی زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ عالم کفر کے سامنے توحید کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور اس دعوت توحید پر کافروں اور مشرکوں نے دلیل مانگی تھی کہ ہم جو دکھائی دینے والے 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو مان لیں جو دکھائی بھی نہیں دیتا اور سنائی بھی نہیں دیتا اور سمجھ میں بھی نہیں آتا، تو اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ لوگ تیرے ہونے پر دلیل اور گواہی مانگتے ہیں. آپ نے دیکھا سینٹیمنٹل طریقے سے نہیں منوایا، ایکسپیریمنٹل طریقے سے منوایا جا رہا، ایموشنلی تھیوریٹیکلی نہیں منوایا، لاجیکلی سائنٹیفکلی منوایا جا رہا ہے، آبزرویشنل طریقے سے منوایا جا رہا ہے. یہ دلیل مانگتے ہیں، گواہی مانگتے ہیں اس بات پر کہ تو ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اللہ کو، ہم نے تو اسے سنا ہی نہیں، اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، چکھ بھی نہیں سکتے، تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ ہے؟
تو یہ تیرے ہونے پر گواہی اور دلیل مانتے، کیا دلیل پیش کروں؟ اب یہ نقطہ سمجھانے والا ہوں، دلیلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں بھی دی. وہ وقت آیا جب ابو جہل اہل مکہ کا ایک گروہ قافلہ لے کر آیا گلیجے میں، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی ساری دلیلیں معجزے دیکھ لیے، وہ زمینی دلیلیں، کوئی آسمانی دلیل دکھا. آپ نے فرمایا کون سی آسمانی دلیل دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا چاند کو ٹکڑے کر کے پھر جوڑ دو. انگشت مصطفیٰ اٹھی اور چودھویں رات کا چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر مل گیا. میں خاص نقطے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں. وہ معجزہ چاند ٹکڑے کر کے دکھایا گیا مگر بعد میں، اس دن نہیں جس دن خدا کے ہونے پر پہلی مرتبہ دلیل مانگی گئی تھی اور گواہی مانگی گئی تھی، اس دن نہیں دکھایا معجزہ. وہ دن بھی آیا جب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر آرام مصطفیٰ پر قربان ہو گئی. میں قضا ہو گئی نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آرام مصطفیٰ پر قضا ہو گئی، کیونکہ وہاں تو وہ بارگاہ ہے کہ نمازیں جو قضا ہوں وہ ادا ہوں، وہاں تو قضائیں بھی ادا ہوتی، قربان کر دی عشق و ادب مصطفیٰ پر، راحت و آرام مصطفیٰ پر، نماز علی شیر خدا قربان ہو گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی نماز کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا. وہ دن بھی آیا جب ایک کافر حضور علیہ السلام کے پاس سے گزر رہا تھا قربان جائے آقا پر، پوچھا اس سے بلا کر کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کسی کام سے مکہ جا رہا ہوں. آپ سفر میں تھے، صحرا میں تھے، کسی کام سے مکہ جا رہے ہو. فرمایا جنت جانے کو جی نہیں کرتا؟ نہیں چاہتے کہ جنت کو بھی جاؤ؟ اس نے کہا چاہتا ہوں مگر راستہ کہاں ہے جنت کا؟ فرمایا مجھ پر ایمان لے آؤ. اس نے پوچھا کوئی دلیل دے، کوئی گواہی ملے کہ آپ سچے رسول ہیں؟ صحرا تھا. فرمایا چاروں طرف نظر دوڑا، کس کی گواہی چاہتا ہے اسی کے دلوا دیتا ہوں. اس نے چاروں اطراف میں نظر دوڑائی، دور ایک درخت کھڑا ہوا نظر آیا اور کچھ نہیں، باقی ریت ہی ریت تھی، ٹیلے تھے، ایک درخت نظر آیا. کہا اس درخت سے گواہی دلوا دے. آقا علیہ السلام نے اسی کافر سے کہا تم خود چلے جاؤ اس درخت کے پاس، جا کر اسے آہستہ سے کہو تمہیں محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دن آیا وہ کافر گیا اس درخت کے تنے کے پاس، جا کے کہا کہ تمہیں محمد رسول اللہ بلاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے وہ زمین کے سینے کو چیرتا ہوا، اپنی جڑیں کثیرتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور آقا کے قدموں پر گر پڑا اور اس کی ایک ایک ٹہنی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ دن آئے، وہ دن آیا جس دن مدینے میں ایک شخص، مدینے میں ایک شخص ایک بھیڑیے کے پیچھے تھا، بھیڑیا اس کی بکریوں کے پیچھے تھا، وہ بھیڑیے کے پیچھے تھا. جب بھیڑیے نے دیکھا کہ آدمی مجھے مارنا چاہتا ہے وہ رک گیا، وہ رک گیا. اس نے کہا کہ بات سنو تمہیں ایک خبر بتاتا ہوں. بھیڑیا بولا وہ کیا؟ اس نے کہا مدینے کی وادی میں اللہ کا نور آ گیا ہے، رسول آخر زمان آ گیا ہے، جا ان کا کلمہ پڑا. اس نے کہا حیرت کی بات ہے بھیڑیے بولنے لگ گئے، بھیڑیے بولنے لگ گئے. بھیڑیے نے جواب دیا اس سے بڑی حیرت کی بات ہے
کہ رسول کل آنے والے کی خبر آج دے رہا ہے. جاؤ کلمہ پڑھو. اس نے کہا, یہودی تھا, جا کے کلمہ تو پڑھوں پر میری بکریوں کو کون سنبھالے گا؟ اس نے کہا تو جا, میں حفاظت کرتا ہوں. تو جا, میں حفاظت کرتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا, کلمہ پڑھا. میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ آقا نے کنکریوں سے بھی کلمے پڑھائے, گواہی دلوائی, درختوں سے بھی گواہی دلوائی, سورج سے بھی گواہی دلوائی, چاند سے بھی گواہی دلوائی, اور حضرت جابر کے دو ذبح ہو جانے والے مردہ بیٹوں کو زندہ کر کے بھی گواہی دلوائی. الغرض اس مادی کائنات کے ہر ہر وجود سے جس سے گواہی جس نے مانگی, آقا کے ایک انگشت کے اشارے پر گواہیاں ملی. مگر وہ پہلا دن جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں ان 307 بتوں کو چھوڑ دو, یہ جھوٹے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کیا کرو, اور انہوں نے کہا کہ اس ایک رب کے ہونے کی گواہی دیں. اس دن کوئی معجزہ نہیں دکھایا گیا, اس دن کوئی معجزہ نہیں دکھایا گیا, معجزے بعد میں شروع کیے. اس دن گواہی مانگی گئی, رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ہونے پر گواہی مانگتے ہیں, تو میرے ہونے پر اپنے ہونے کی گواہی دے دے, میرے وجود پر اپنے وجود کی گواہی دے دے, میری ذات پر اپنی ذات کی دلیل پیش کر دے, اور ان سے یہ کہہ دے تم نے خدا کو تو نہیں دیکھا, مصطفیٰ کو تو دیکھا. تم نے خدا کو نہیں سنا, مصطفیٰ کو تو سنا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. یہ بات سمجھانا چاہتا تھا لوگوں, اللہ کی وجود اور اس کی توحید اور ہستی پر دلیل مانگنے والوں, میں نے دلیل, انہوں نے اللہ کے ہونے کی مانگی تھی, رسول کی زندگی کی دلیل نہیں مانگی تھی, اللہ کے ہونے پر دلیل مانگی تھی. جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہونے پر دلیل مانگنے والوں, میرے ہونے کو دیکھو, میں نے 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں, افلا تعقلون, عقل سے کام لو, سوچو, غور کرو, فکر کرو, تدبر کرو. میری حیات مبارک کے 40 برس ایک کھلی کتاب کی مانند تمہارے سامنے, میرے بچپن اور لڑکپن, خلوت و جلوت اور سفر و حضر کا ایک ایک لمحہ آج کے دن تک تمہارے سامنے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سوچو. جب انہوں نے سوچا تو عقلیں سجدہ ریز ہو گئی دہلیز عظمت مصطفیٰ پر. تو معلوم کیا ہوا کہ پہلے دن بھی جو دعوت دی گئی اور اس دعوت پر جو دلیل پیش کی گئی, اس دلیل کو سمجھایا گیا, آبزرویشن کے لیے کہا گیا, ریزننگ کے لیے کہا گیا, انٹلیکچوئل اپریسیشن کے لیے کہا گیا, آبجیکٹو کریٹیزم کے لیے کہا گیا. سوچو یہ کیوں تھا؟ تاکہ آنے والے وقت میں امت کو پتا چلے کہ جس طرح آج دور جاہلیت میں عالم کفر کے سامنے اسلام کا پیغام رکھ رہا ہوں اور میرے پاس معجزات ہیں, معجزات کے ہونے کے باوجود سب سے پہلے انہیں دعوت کے دروازے پر, عقل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ جب تک عقل کے باب سے روشنی نہیں آئے گی اگلا قدم اٹھ نہیں سکتا. آج اسی طرح کا زمانہ لوٹ آیا ہے. آج اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے سب کچھ پیش کرنے کو ہوگا, مگر سب سے پہلے آج کی جنریشن کی عقل کے دروازے پر دستک دینی ہے. اسلام کو ریشنل طریقے سے, انٹلیکچوئل طریقے سے, ریزنیبل طریقے سے, انڈرسٹینڈیبل طریقے سے, سائنٹیفک طریقے سے, لاجیکل طریقے سے ان کے دماغوں تک پہنچانا ہے. جب دماغ میں روشنی آ جائے گی, فکر سے روشنی، بولیے فکر سے روشنی، بلکہ یوں کہ یہ عقل کے ذریعے جب روشنی آ جائے گی پھر انہیں ایک شعاع نظر آئے گی، وہ روشنی بتائے گی کہ کوئی ہے جس نے یہ نور بھیجا ہے، پھر اندر سے آواز اٹھے گی کہ وہ جس نے روشنی بھیجی ہے وہ کہاں ہے، پھر ذکر کی بات آئے گی. تو اللہ پاک نے پہلی آیت دی لآیات لأولی الألباب، عقل والوں کے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، نشانیاں ہیں، عقل کے دروازے پر دستک دے کر. اب میں آپ کو پریورٹی بتا رہا ہوں، سیکوینس بتا رہا ہوں، اسلام کی دعوت کا آرڈر بتا رہا ہوں کہ what should be the order of دعوہ، what should be the sequence of دعوہ، what should be the priorities of دعوہ، in which sequence and priority we should place the دعوہ of اسلام before the world of کفر and the younger generation of the Muslim Ummah. اللہ پاک نے عقل کے دروازے پر پہلے دستک دینے کو کہا، حالانکہ عقل منزل تک نہیں پہنچاتی، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. مگر منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے چراغ راہ کو ہی تو تھامنا پڑتا ہے، منزل تک تو نہیں پہنچاتی. منزل تک بو علی نہیں پہنچا اور نہ کبھی پہنچائے گا، منزل تک تو رومی ہی پہنچا، جانی ہی پہنچا، کرنی ہی پہنچا، بیان حبشی ہی پہنچا. منزل تک نقاب چہرہ حبیب سے نقاب کو عشق ہی پلٹے گا، عقل تو ناکائے محبوب کی گرد میں گم ہو جائے گی. عقل تلاش کے صحرا سے اٹھنے والی گرد میں گم ہو جائے گی، عقل فکر میں سرگرداں ہو جائے گی، عقل تلاش میں گم رہے گی. دوست ہے منزل تک نہ پہنچی نہ پہنچاتی ہے، مگر منزل کی خبر دیتی ہے، راہ بتاتی ہے. اس لیے ہمیں تھرو انٹلیکٹ آگے سفر کرنا ہے. اب دوسری آیت عقل کے دروازے پر دستک دے کر اب فرمایا الذین اولی الالباب کون ہیں، عقل و دانش والے کون ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ جو کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، ہر وقت کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ریمبرنس آف اللہ میں رہتے ہیں، پرپیچوئل اسٹیٹ اینڈ کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ریمبرنس آف اللہ، ہم وقت اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں، اس کے ذاکر رہتے ہیں. تو عقل کے دروازے سے نور ملتا ہے، پھر وہ ذکر کے باب میں داخل ہوتے ہیں، ذکر کے باب میں داخل ہوتے ہیں. جب ذکر کے باب میں آتے ہیں تو اس سے پھر فکر کا دروازہ کھل جاتا ہے، فکر کا پردہ اٹھتا ہے. وہ یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر زمین و آسمان کی تخلیق میں فکر کا نقاب اٹھتا ہے، پردہ اٹھتا ہے. عقل کے دروازے پر دستک ملی، عقل کی راہ سے بندہ اندر آیا، ذکر کے سہن میں آ گیا، ذکر کے سہن میں آ گیا، اور ذکر سے گزر کر فکر کے دروازے پر پہنچا. جب فکر کے پردے اٹھے تو نور نظر آیا، اور انسان کی روح بے ساختہ پکار اٹھی، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب کائنات جب تیرا جلوہ حسن آشکار ہوا، تیری خلاقیت آشکار ہوئی، تیری ربوبیت آشکار ہوئی، تو کبھی آبشاروں کے نغموں میں نظر آیا، تو کبھی لیل ہاتے سبزاداروں میں نظر آیا، تو کبھی پھولوں کی خوشبو میں نظر آیا، تو کبھی چمن کی مہک میں نظر آیا، تو کبھی ماں کی مانتا میں نظر آیا، کبھی باپ کی شفقت میں نظر آیا، کبھی پہاڑوں کی بلندیوں میں نظر آیا، کبھی آسمان کی وسعتوں میں نظر آیا، کبھی دریاؤں کے بہاؤ میں نظر آیا، کبھی سمندروں کے تلاسوں میں نظر آیا. الگ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جدھر نظر دوڑائی تو نظر آیا. جب ہر صنف اس کے جلوے نظر آئے تو انسان کی روح پکار اٹھی، ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو نے تو کوئی شے
بے مقصد پیدا نہیں کی، جس آئینے کو اٹھاتا ہوں تو نظر آتا ہے، جس آئینے کو اٹھاتا ہوں تو نظر آتا ہے، مگر اس مقام پر پہنچنے کے لیے ایک پروسیس ہے، ہم اس پروسیس کو چھوڑ گئے، ہم سیدھا ذکر پر آ گئے، سیدھا فکر پر آ گئے، ترتیب کو چھوڑ دیا۔ میں جو قرآن مجید کے حوالے سے جو بات آپ کو کہی، اس پر ایک ذاتی واقعہ اپنا تجربہ ایک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، امریکہ سے ایک پی ایچ ڈی کا ڈاکٹر تھا اور لائر تھا، مارچن، ڈاکٹر مارچن، ایک امریکن اسکالر تھا ڈاکٹر مارچن، اور وہ کرسچن تھا اور ایک چرچ کا پریسٹ بھی تھا، فیملی پریسٹ کی فیملی تھی، جوان تھا اسکالر، وہ لاہور میں میرے پاس آیا۔ واقعات اس طرح کے کئی ہوئے، مگر ایک بتا رہا ہوں، ایک میرے پاس آیا اور یہی واقعہ نمن اور بغیر کسی فرق کے، ایک اینڈریڈ، اینڈریڈ نامی ایک میرائی ٹیکنالوجی کا انجینئر تھا برٹن سے، برطانیہ سے، وہ بھی کسی چند بھی آیا، ایک ہفتے کے فرق کے بعد، ایک دو ہفتوں میں پے در پے دو واقعات، بالکل ایک جیسا کیس، وہ آئے اور مجھ سے، میری پہلے سے بھی یہ معاملہ ہوا، دوسرے سے بھی، صرف فرق اتنا تھا کہ پہلا خدا کو مانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، صاف ظاہر، دوسرا نام کا کرسچن تھا اور خدا کو بھی نہیں مانتا تھا، یعنی ریلیجن لیس جیسے ایتھیسٹ ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں دل سے اعتقاد اٹھ گیا ہے میرا مذہب پر، خدا پر، لارڈ آف دی یونیورس پر، تو مجھے کسی نے آپ کی خبر دی ہے، میں ویسے مذہباً کرسچن ہوں مگر مذہب پر، خدا پر ایمان ہی نہیں رہا، فیتھ ہی نہیں رہا، فیتھ لیس ہو گیا، تو مجھے آپ کچھ سمجھا سکیں گے کہ میرا عقیدہ درست ہو جائے اور میرا دل مان جائے کہ خدا ہے؟ میں نے کہا بیٹھ جائیے، اس کو اپنے پاس دستک بٹھا لیا میں نے اور عقل کے دروازے پر دستک دی، اس سے سائنٹیفک دلائل سے بات کی، لاجیکل طریقے سے، منطقی طریقے سے بات کی، سائنسی طریقے سے، عقلی طریقے سے، دلائل سے بات کی۔ اڑائی سے تین گھنٹے کی نشست ہوئی، کتنی؟ اڑائی سے تین گھنٹے کی، اللہ کا شکر ہے، اڑائی تین گھنٹے کی نشست جب ہوئی تو اس نے مجھے روکا، اس نے کہا کہ آئی ہیو گاٹ مائی فیتھ، مجھے عقیدہ مل گیا ہے اور میرا دل اور دماغ دونوں مان گئے ہیں کہ خدا ہے، شکریہ، میرا مقصد پورا ہو گیا، شکریہ ادا کر دیا، میرا دل اور دماغ مان گئے ہیں کہ خدا ہے، پرتین نگر میرا کام ہو گیا، آپ کا شکریہ، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، آپ کا کام ہو گیا، اب ایک میرا کام رہ گیا۔ اس نے پوچھا کیا؟ اب میں نے اس سے سوال کیا کہ اب تمہارا عقیدہ ہو گیا ہے، اب تمہارے دل اور دماغ نے مان لیا ہے کہ خدا ہے، مگر اس سے میں نے پوچھا، یہ بتاؤ دل سے پوچھ کر، اس کو یہ طلب نہیں ہوئی کہ جب پتا چل گیا ہے کہ وہ ہے، تو یہ طلب نہیں ہوئی کہ پتا چلائے کہ وہ ملتا کہاں ہے؟ جب وہ ہے تو دل میں یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ وہ ملتا کیسے ہے؟ اس نے کہا یہ سوال تو ہے، خواہش تو ہے کہ جب یہ پتا چل گیا کہ وہ ہے، اب ملنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا پھر اب بیٹھ جاؤ، پہلے تمہارے سوال کا جواب تھا، تمہارا کام تھا، میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ تو اڑائی تین گھنٹے بطریق عقل اس پر محنت کی تھی، اولی الالباب کی آیت کا جو فریضہ پورا ہو، اب میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا اب تمہیں یہ بتانا ہے کہ ملتا کہاں سے، آؤ اب ذکر کے سین میں چلتے،
عقل سے دروازے عقل کے دروازے سے گزر کر ذکر کے سہن میں چلتے ہیں. اسے مسجد میں لے گیا, وضو کروایا, کلمہ تو ابھی اس نے پڑھا نہیں تھا. میں نے کہا جیسے میں شروع کرتے جاؤ وضو کروا لیا, طہارت کے لیے اندر بھیجا, طہارت کر رہا وضو کر لیا, پھر اندر مسجد میں آ گیا, اپنے ساتھ نماز پہ کھڑا کر لیا, میں نے جماعت کرائی, اسے مقتدی بنا لیا. اس نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم آنکھیں بند کر کے لفظ اللہ 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 یہ کہتے رہنا, اور آپ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کم لوگوں کو چھوڑ کر اکثر بھلے مانس ہوتے ہیں, ان میں بات کو حقیقت کو ماننے کی استعداد ہمارے لوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے لوگ ضد زیادہ کرتے ہیں, حق کو کم سمجھتے ہیں. وہ حق کو اگر سمجھنا چاہیں تو جلدی سمجھتے ہیں. اس نے مان لیا, آنکھیں بند کر کے میں نماز پڑھاتا رہا, وہ اللہ 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 کرتا رہا, نماز پڑھا لی, پھر اس کے بعد ذکر کروایا, پھر نعت پڑھائی. ایک طالب علم کو بلایا جامعہ سے اور نعت سنوائی, پھر اس کو گھر لے گیا, کھانا وغیرہ ہو گیا. رات کو ایک بجے کے قریب میں نے کہا میرے اپنے کمرے میں میرے بیڈ روم میں میں اس کو لے جا کے میں نے کہا تم یہاں سو جاؤ, دو گھنٹے کے لیے سو لو, میں تین بجے تہجد کے لیے پھر تمہیں اٹھاؤں گا. جب میں جانے لگا اس نے میرا بازو پکڑ لیا, اٹھنے لگا, ایک بج گیا اس نے بازو پکڑ لیا. اب سننے لگا بات آیا تھا خدا کا پتا کرنے, بازو پکڑ لیا کہ میں آئیے ون کوشچن. میں بیٹھ گیا کہ پلیز سے جانا, کہ کین یو اسٹے اندر 15 to 20 minutes فور می؟ میں نے کہا وائی ناٹ, واٹ از دی پرابلم؟ وہ کہنے آئی وانٹ ٹو لرن سم تھنگ اباؤٹ یور بلیوڈ پروفیٹ محمد, کین یو ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ پروفیٹ محمد؟ کہنے کہ ترجمہ میں اپنی دور کی زبان پر کر دیتا ہوں. اس نے کہا بیٹھ جاؤ, ذرا اپنے یار کی باتیں سنا دیتا ہے, اپنے حبیب کی, اپنے رسول کی, پیارے رسول کی کچھ باتیں سنا دوں. میں اس کے پاس آدھ گھنٹہ اور بیٹھ گیا. پہلے رب کی باتیں ہو گئی تھی, پھر خدا کی باتوں کے بعد کچھ مصطفیٰ کی باتیں ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیڑھ بجے کے قریب اس کو سلایا, تین بجے آ کے پھر اٹھا لیا تہجد کے لیے, وضو کروایا, اپنے ساتھ پڑھا کر لیا, نفل پڑھائے, نماز فجر کے لیے پھر ادارے کی مسجد میں لے گیا, پھر نماز پڑھائی. جب میں واپس آیا اور میں نے اسے پھر کمرے میں چھوڑا کہ میں اب ناشتہ تمہارے لیے بھیجتا ہوں, اس وقت وہ کھڑا ہو گیا کرسی سے, اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. میں نے دیکھا, میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے خدا مل گیا. اس نے کہا گاڈ, اب اس کے لفظ بتاؤں, گاڈ ہیز کم ان ٹو مائی ہارٹ, گاڈ ہیز کم ان ٹو مائی ہارٹ, اینڈ آئی ہیو فاؤنڈ دا لائٹ ان مائی سول. اور وہ رو رہا تھا اور مجھ سے چمٹ گیا. تو پھر میں نے پوچھا ساری رات نہیں کہا کہ کرنا پڑو, پہلے عقل کی محنت ہوتی رہی, پھر ذکر کی محنت ہوتی رہی, اور ذکر سے پھر فکر کی شمع جلتی رہی. جب اس کے آنسو دیکھے تو میں نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر. آدھی رات عقل پہ لگی, آدھی رات ذکر پہ لگی, اور پھر کچھ وقت فکر پہ لگا, وہ خود شمع جل گئی. یہ ضرورت ہے اس وقت نوجوان نسل اور دور جدید کے مسلمانوں اور جوانوں کو خاص طور پر عقل ذکر اور فکر تینوں کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے. اور دوستو اور عظیم معزز خواتین, بہنوں, بیٹیوں اور بھائیوں, یہ بات بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے کہی کہ نازل القرآن شروع کی, اس وجہ سے نہیں. اللہ گواہ ہے اس بات کی صداقت پر کہ اس وقت شر سے ہر تک جتنی تنظیمیں, تحریکیں, جماعتیں ورلڈ وائڈ کام کر رہی ہیں, اور دعویٰ ورک ہو رہا ہے, تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, کہیں خالی عقل ہے ذکر نہیں, کہیں ذکر ہے فکر نہیں, کہیں فکر ہے ذکر نہیں, کہیں عقل ہے عشق نہیں, کہیں عشق کی بات ہے عقل نہیں. ان ساری چیزوں کو یکساں ایک پلیٹ اور دسترخوان پہ رکھ کر پیش کرنے والی تحریک نہج القرآن ہے, جس میں اسلامی تعلیم کا جسم و روح دونوں جمع ہو گئے.
ضرورت یہ تحریک منہاج القرآن پوری دنیا اسلام کی مگر مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کی خاندانوں کی اور جوانوں کی ضرورت ہے، اس پر محنت کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا عقل سوال کرتی ہے، یہ عقل کے سوال کی وضاحت کر دی میں نے کہ اس کا ریلیونس قرآن سے کیا ہے۔ عقل سوال کرتی ہے کہ 1400 سال پہلے ایک رسول تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اپنی سیرت انسانیت کو عطا کی، 14 صدیاں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، کلچر بدل گیا، تہذیب بدل گئی، علم بدل گیا، ہنر بدل گئے، انسانی فکر و فن بدل گئے، معاشرے بدل گئے، سماج بدل گیا، سائنس میں ترقی ہو گئی، ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہو گئی، انسان کہیں سے کہیں جا پہنچا اور اتنے پیمانے بدل گئے ہیں، تو کیا سیرت اور حیات اور کردار کا نمونہ اور معیار وہی 1400 سال پہلے والا رہے گا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آخر 1400 سال بیت جانے کے باوجود آپ کیوں سٹریس کرتے ہیں کہ سیرت طیبہ وہی کامل ہے جو 1400 سدیاں پہلے نور کی صورت میں اتری تھی؟ اب بولیے عقل کا یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ بولیے جی، وہ سوال ہے۔ اس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے جن پر توجہ مبذول کرنا ہے۔ ہاں، جواب اس کا اس بات میں ہے کہ یہ تو 1400 سدیاں بیتی ہیں، اگر 1400 کروڑ سال بھی بیت جائیں تو انسانی سیرت کا معیار محمد مصطفیٰ ہی رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جیسی سیرت، اس جیسی زندگی، اس جیسا معیار حیات، اس جیسا کردار و عمل اور اس جیسا نمونہ کائنات انسانی کی تاریخ میں نہ کبھی پہلے آیا تھا، نہ آج تک آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ نمونہ کمال وہی سیرت رہے گی، وہ آج بھی تازہ ہے، آج بھی زندہ ہوتا بندہ ہے، اور 1400 سدیاں بیت جانے کے باوجود وہ سیرت محمدی پرانی نہیں ہوئی، آج بھی نہیں ہے، وہ قدیم نہیں آج بھی جدید ہے، بلکہ جدید ابھی پیچھے ہے، سیرت مصطفیٰ اس سے بھی آگے ہے۔ انسانی علم و فکر ابھی پرواز میں نیچے ہے اور سیرت و علم مصطفیٰ ابھی بلندی اور عظمت میں اس سے اونچی ہے، حتیٰ کہ آج سے 1000 سال بعد کا انسان جب اس سے بھی کہیں آگے چلا جائے گا، اور جب انسان اس مادی کائنات میں نور اور روشنی کی رفتار سے سفر کرنے لگ جائے گا، 1,86,000 میل فی سیکنڈ روشنی کی رفتار سے جب انسان سفر کرنے لگ جائے گا اور اس وقت دیکھے گا کہ اب میری رفتار روشنی کے برابر ہو گئی ہے، میں کسے نمونہ مانوں؟ آواز آئے گی، انسان تو روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرنے لگ گیا ہے، مگر مصطفیٰ کے معراج کا سفر اب بھی تجھ سے آگے ہے۔ تو ابھی مادی کائنات کا سفر 1 سیکنڈ میں اتنے لاکھ یا 1.25 لاکھ کرتا پھرتا ہے، اور اس حبیب نے مکان و لامکان کی ساری مادی اور روحانی کائنات کا سفر چشم زدن میں ختم کر کے یہاں واپس آ گئے۔ تو انسان کا کلچر، اس کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، اس کی لائف کے سٹینڈرڈز، کرائیٹیریا جتنا آگے چلے جائیں گے، وہ سیرت مصطفیٰ کو اس سے بھی آگے دیکھے گا، سیرت مصطفیٰ کو اس سے بھی آگے دیکھے گا۔ اب کس کے اوپر کچھ دلائل کی ضرورت ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے؟ رب کائنات نے انسانی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آدم علیہ السلام بھی آئے، نوح علیہ السلام بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک
انبیاء و رسل کا ایک سلسلہ رہا، مگر ہر نبی اور ہر رسول کو ایک خاص زمانے کے لیے بھیجا اور ایک خاص علاقے کے لیے بھیجا. یہ بات سمجھنے والی. قرآن کہتا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبٌ، اور مدین کی طرف انہیں